أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کتاب اسرار نماز کی تجلی کا سلسلہ جاری ہے اور بقیہ حصہ اس کے سٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے. یہ ناشکرہ انسان معمولی نیکی کی خاطر سب کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن اس خدا کو بھلا دیتا ہے جو اصلی نعمت کا ولی ہے. افسوس, انسان نے راستہ بھلا دیا, فکر و فطرت کے چراغ کو خاموش کر دیا اور آنکھ بند کر کے عین و آن سے دل لگاتا اور خدا کے بجائے انسانی و شیطانی طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے. یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین غفلتوں کو دور کرتا ہے, نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اور ہم کو خدا کی ربوبیت کی طرف متوجہ کرتا ہے. خدا رب العالمین ہے, ساری کائنات کا پروردگار, تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے اور وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. وہ رب کل شئین, زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا رب جدا جدا سمجھتے تھے. خدا تمام موجودات و حیوانات کو پالتا ہے, مالک و محافظ اور سب کا نگہبان ہے, پیدا بھی کرتا ہے, نگہبانی و تربیت بھی کرتا ہے. الرحمن الرحیم, اس کی رحمت کا یہ سایہ سب کے سروں پر ہے, یہاں تک کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے اور زیادہ ہے. سبقت رحمتہ غضبہ, شریعت کے خلاف کام کرنے والے کے لیے اس نے توبہ کی سبیل نکالی اور مرتے دم تک توبہ قبول کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اپنے لیے رحمت کو لازم قرار دیتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, سب کو امیدوار بنایا اور اپنی رحمت کا یقین دلایا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, خدا کی رحمت کے مظاہرے بے پایان ہیں, یہاں تک کہ وہ بدی کو بھی خوبی میں بدل دیتا ہے. اور ارشاد ہے کہ یہاں تک کہ سختیاں, بلائیں اور تلخیاں بھی ایسی رحمتیں ہیں جو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں اور صحیح عمل کی دعوت دیتی ہیں. مشکلات کے تحمل میں بھی اولیاء خدا کے لیے رحمت ہے کیونکہ وہ تلخیوں کی جزا پاتے ہیں. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے جو خدا کی حمد و ستائش کے بعد ذکر ہوتی ہے. انسان تین حالتوں میں زیادہ شکر ادا کرتا ہے, پہلے گزشتہ احسان کو یاد کر کے, دوسرے حال میں کسی کی محبت سے متاثر ہو کر, تیسرے آئندہ لطف و احسان کی امید کے پیش نظر. اس حساب سے بھی تمام تعریف خدا ہی سے مخصوص ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ماضی میں احتیاج کو پورا کیا اور حال میں بھی ہم اس کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ قیامت میں بھی ہمیں اسی کے لطف و کرم کا آسرا ہے. وہ مالک حقیقی ہے, اعتباری اور وقتی اور بے اہمیت مالک نہیں ہے. انسان دنیا میں شرک ظاہری و شرک باطنی میں اسیر ہے لیکن قیامت میں اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات و ما فیہا کس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہی حاکم مطلق اور حقیقی فرما روا ہے. والامر یومئذ للہ, قیامت میں لوگوں سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, تو وہ جواب دیں گے للہ واحد القہار, خدا واحد و قہار کی. جملہ مالک یوم الدین انسان کو قیامت میں حساب و کتاب یاد دلاتا ہے تاکہ روز حساب سے پہلے انسان خود اپنا حساب کر لے. امام سجاد جب نماز میں اس جملے پر پہنچتے تھے تو اس کی اتنی تکرار کرتے تھے کہ قریب تھا کہ آپ کے بدن سے روح پرواز کر جائے. دین کے معنی جزا کے ہیں, خدا روز جزا کا مالک ہے. اس سورے میں اس کے رحم کی طرف بھی اور اس کے عذاب و عدالت کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے تاکہ صحیح تربیت یعنی خوف و رجا کے درمیان زندہ رہنے کا مفہوم واضح ہو جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ابھی تک نماز گزار مبدا و معاد یعنی قیامت اور خدا کے اوصاف کے بارے میں اپنے عقائد کا ذکر کر رہا تھا, بس اس عقیدے کا نتیجہ خدا کی مخلصانہ عبادت اور اس سے مدد طلب کرنا ہے. نماز گزار اگر تنہا بھی ہوتا ہے تو بھی جملے کو بصورت جمع ہی استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے کو عبادت کرنے والوں کے زمرے میں شامل کر سکے. شاید اس کی ناقص عبادت کامل اور خالص عبادت والوں کے ساتھ قبول ہو جائے. جمع کا استعمال یہ درس دیتا ہے کہ ہم سوچنا چاہیے ہم عبادت کی بنیاد خصوصاً نماز کی جماعت پر استوار ہے اور فرادہ وہ گوشہ نشینی والی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. پرستش اور امداد طلبی کے ہمراہ ہوتی ہے تاکہ بندگی کے ساتھ اس سے ہدایت طلب کریں اور فکری کجروی سے محفوظ رہیں. غرور و عجب, ریاستی میں گرفتار ریا و سستی میں گرفتار نہ ہو جائیں، اس سے مدد حاصل کرنا چاہیں، کیونکہ ایمان و معرفت خدا توفیق ہی کی وجہ سے حاصل ہے۔ سحر کے وقت بیدار ہونا، وضو کرنا، چلنے اور کھڑے ہونے کی طاقت اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہماری نماز کے مقبول اور غرور و ریا سے نگہداری بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری عبادت سے دلچسپی بھی اسی کی رہین مرہون منت ہے۔ نماز گزار خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس عبادت میں خدا سے مدد بھی چاہتا ہے۔ عبادت صرف خدا کے لیے ہے، نہ مشرق پرستی، نہ مغرب کی پوجا، اور نہ ہی زور زور کی بندگی، نہ شہوت سے مغلوب، نہ شہرت کی طلب، نہ مال و اولاد اور عورت پر فریفتہ۔ نماز کا یہ جملہ خدا کے علاوہ سب کی حاکمیت کی مذمت کرتا ہے۔ ہر قسم کی ذلت پذیری اور سبک و فانی چیزوں سے امداد طلب کرنے کی نفی کرتا ہے۔ نماز گزاروں کو خدا کی بندگی کے سائے میں عزت کا درس دیتا ہے، تاکہ انسان خدا کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرے، دوسروں کی دہشت و لالچ میں اگر راہ خدا سے منحرف نہ ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، حمد و ثنا اور اظہار بندگی اور امداد طلبی کے بعد خدا سے ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، زندگی کے فکری اور عملی مسائل اور عقائد موافق میں صحیح راستے کا پہچاننا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اس لیے ہم خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت چاہتے ہیں۔ صراط مستقیم کی بات چل رہی ہے تو غیر مستقیم راستوں کو بھی بیان کرتا چلوں، اگر ان کی کجروی اور ان کی شناخت ہو جائے تو پھر سیدھے راستے کو ہم بخوبی سمجھ لیں گے۔ ان کے ٹیڑھے راستوں کی فہرست یہ ہے، غیر مستقیم راستے، پہلے اپنی خواہشوں کی پیروی جو غیظ و غضب، جوش و طبیعت اور شہوت کے وقت پیش آتی ہے، دوسروں کی خواہشوں کی پیروی، تیسرے غیر اعتدال پسندی اور اپنی ہی عبادت کو پانی دینا، چوتھے شیطانی وسوسوں اور اس کی جلوہ آرائیوں کا اتباع، پانچویں طاغوتیوں کا راستہ کہ لوگوں کو خوف و طمع دلا کر اس کی طرف کھینچتے ہیں، چھٹے دنیا طلبی کہ انسان مال و مقام اور اس کی خوشنودی کی فکر میں پڑ جاتا ہے، ساتویں جس راہ میں برہان وہ منطق نہ ہو بلکہ اس کی بنیاد جھوٹی اور ناپائیدار ہوتی ہے، آٹھویں جس راستے کو انسان بغیر فکر و غور و فکر اور مشورہ و تجربے کے اختیار کرتا ہے، نویں جس راستے سے اپنے چلنے والوں کو موت کی نیند سلا دیا مغضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، دسویں وہ شخص جو خودرائی اور بری عادت کی پیروی کرتا ہے۔ پس سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خدا کا راستہ، انا ربی علی صراط مستقیم، انبیاء کا راستہ، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، عبادت و پرستش کا راستہ، وَإِنْ عَابُدُنِي حَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيم، اور میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ معصوم رہبروں کا راستہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وَاللَّهُ نَحْنُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں، خدا کے قانون سے تمسک، اور جو خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے سمجھ لو اس کی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو صراط مستقیم کے بارے میں کچھ یاد دہانی ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ زمانے اور ماحول کے انقلاب اور اشخاص کی بنسبت سیدھے راستوں میں تفاوت ہو جاتا ہے، یعنی فرق ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ سکوت تو دوسری جگہ فریاد، کبھی انفاق مال ہے تو کہیں جان کی قربانی ہے، کسی کے لیے حاصل کرنا ہے تو کسی کے لیے کام وغیرہ۔ ابتدا البتہ ان باتوں کو دینی ذمہ داریوں اور اجتماعی مسئولیتوں سے بچنے کا ذریعہ بنا کر مفاد پرست نہیں بننا چاہیے۔ جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں اور مخصوص ماحول اور امکانات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ان افراد پر تنقید نہیں کرنا چاہیے جو خدا کی راہ میں دوسرے کا کام انجام دے رہے ہیں، کیونکہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، اور اسی لحاظ سے لوگوں کے اعمال کے درجات و مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرچم کے نیچے مختلف قسم کے گھوڑوں پر سوار لوگ صراط مستقیم کو طے کرتے ہیں۔ آگے اگر صراط مستقیم پر ہونا مہم ہے تو اس راہ پر ہمیشہ گامزن رہنا اس سے زیادہ مہم ہے، کیونکہ انسانوں سے لغزش اور انحراف ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ جس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ آئندہ بھی ہماری زندگی صراط مستقیم پر برقرار رکھنا، چوتھے بلند سے بلند یہاں تک کہ عصمت کے مرتبے پر فائز انسان بھی خداوند عالم سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا ہے، کیونکہ اس راہ کے مراتب و منازل ہیں اور علم و نور وغیرہ کی طرح قابل افزائش ہیں۔ قرآن ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں
افزائش کو اس طرح بیان کرتا ہے اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مکارم اخلاق کی پہلی دعا میں امام سجاد علیہ السلام بارگاہ خدا میں ایمان و یقین اور عالی ترین مقصد کی برآری کے لیے دعا گو ہیں۔ صراط مستقیم کی تشخیص اور اس کی شناخت دشوار ہے اور اس پر گامزن رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ باریک کو پھسلا دینے والے اور بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز راستے پر چلنا۔ اکثر افراد یا تو اس کی تشخیص اور شناخت ہی میں گمراہی سے دوچار ہو جاتے ہیں یا اس راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ایک عقائد میں منحرف ہو جاتا ہے، دوسرا عمل میں، کوئی چیز کا قائل ہو جاتا ہے، کوئی تفویض کا، ایک معصوم رہبر کے سلسلے میں غلو کرتا ہے اور اسے خدا سے ملا دیتا ہے، اور دوسرا اسی کو مجنون اور جادوگر قرار دیتا ہے۔ ایک ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کو شرک کہتا ہے، دوسرا درخت اور سیمنٹ وغیرہ سے بنی ہوئی تصویروں میں منت مرادی کی ڈوری باندھتا ہے اور ان سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ ایک دنیا میں ڈوب جاتا ہے تو دوسرا رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اتنا پیسہ بہاتا ہے کہ فقیر ہو جاتا ہے، دوسرا اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ ایک اتنا غیرت مند بنتا ہے کہ اپنی بیوی کا نام تک نہیں لیتا، دوسرا اپنی بیوی کو بے پردہ سڑکوں پر گھماتا ہے۔ اسلام لوگوں کو صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے کہ جو معتدل راستہ ہے اور اس کے تمام امور معتدل ہیں، عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ احادیث میں ایک بات اقتصاد فی العبادت کے عبادت میں میانہ روی کے بیان ہوا ہے۔ صراط مستقیم کی روایت کی روح سے امام عسکری علیہ السلام نماز کے جملے کے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز گزار اس جملے سے گزشتہ کی طرح آئندہ کے لیے بھی اطاعت و بندگی کی توفیق طلب کرتا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو کوتاہ، فکر بلند اور غلو کی بے جا پرواز سے نیچے ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو انسان کو خدا اور دین کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے، ہوا پرستی سے روکتا ہے اور دین میں شخصی رائے دہی کو منع کرتا ہے۔ بہار الانوار میں 56 حدیثیں اس موضوع کی ہیں کہ ائمہ اطہار اور اولیاء معصومین اور ان کے حقیقی پیروکار ہی صراط مستقیم ہیں۔ وہ مجسم رائے حق ہیں، ان کا قہر، جنگ و صلح، ان کی محبت اور عبادت، ان کا ہر عمل حکم خدا کے مطابق اور عین اصول ہے۔ اس دنیا میں ان کا اتباع کرنا بھی بہت مشکل اور اہم ذمہ داری ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے آخرت میں جہنم کے اوپر صراط ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، آخرت کی صراط بھی اسی دنیا کی صراط کا مجسمہ ہے۔ جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر تھا وہ اس صراط سے تیزی اور آسانی سے گزر جائے گا، اور جو لوگ افراط و تفریق کرتے تھے اور ان کے لیے وہاں مشکل ہوگی۔ جو لوگ افراط و تفریق کی وجہ سے صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتے ہیں، حضرت علیہ السلام ان کی شناخت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آرزوؤں کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں جیسے تما رکھنے والا تما میں، ایسے ہیں جیسے حریص۔ جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں تو افسوس میں مرنے لگتے ہیں، غیظ و غضب کی حالت میں اپنے مد مقابل کے لیے طوفان بن جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو بدمستی کرتے ہیں۔ مالداری ان کو باغی بناتی ہے، ناگواری انہیں محزون کر دیتی ہے، کسی بھی چیز کی کمی ان کے لیے نقصان دہ اور کسی بھی چیز کی زیادتی ان کے لیے تباہی ساز ہے۔ جہالت کی وجہ سے ویسا افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطن وہ مفرطن، جاہل کو تم ہمیشہ افراط و تفریط میں دیکھو گے۔ البتہ افراط و تفریط کی شناخت و تشخیص مشکل ہے، اور ہر ایک انسان اپنی روش کو اعلی عاقلانہ اور عادلانہ تصور کرتا ہے اور دوسروں کو افراط و تفریط میں مبتلا سمجھتا ہے، اسی لیے خود بھی اسی سے دوچار ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء خدا وہ مکتب ائمہ کے تربیت یافتہ افراد قساوت تک میں بھی حق کے مطابق کرتے ہیں، حق کی مطابقت کرتے ہیں۔ افراط و تفریط کے نمونے احادیث میں متعدد موارد صراط مستقیم سے انحراف کے بیان ہوئے ہیں، ہم یہاں اس کے چند نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے حضرت علی علیہ السلام دوسروں کی ستائش کے بارے میں فرماتے ہیں، استحقاق سے زیادہ کسی کی ستائش کرنا چاپلوسی، اور استحقاق سے کم کسی کی سے بات چیت کرنا یا اس کے ساتھ ملنا جلنا حسد ہے۔ دوسرے زیادہ روی کی سرزنش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زیادہ روی اور افراط میں بدبختی ہے اور یہ فساد کی آگ کو بھڑکاتی ہے۔ تیسرے قرآن مجید انفاق کے معیار کے بارے میں فرماتا ہے کہ خدا کے بندے انفاق کے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوس سے کام لیتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اور اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ہم لوگ جن کی راہ کو خدا سے طلب کرتے ہیں، ان کی وضاحت و تشخیص اس آیت سے ہوتی ہے، من یطیع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، یہی وہ لوگ بہترین رفقا ہیں۔ رات دن متعدد بار ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور خدا سے ہماری یہی درخواست ہوتی ہے کہ ہمیں انہی چار گروہوں میں قرآن قرار دے۔ ہم تصویر نمونہ میں دیکھتے ہیں کہ ان چار مراحل انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل اور سلامتی و ترقی ایمان کے لیے پہلے رہبران حق اور انبیاء میدان میں اترتے ہیں، اور ان کے بعد مبلغین و صدیقین اور وہ راستگو آتے ہیں کہ جن کے قول و عمل میں ہم آہنگی ہوتی ہے تاکہ وہ اس طرح پیغمبروں کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اس فکری تعمیر کے بعد طبیعی طور پر آلودہ عناصر اور دشمنان حق سر اٹھائیں گے، ایک گروہ ان کے مقابلے میں آئے گا، اس میں سے کچھ شہید بھی ہوں گے اور ان کے پاکیزہ خون سے توحید کے درخت کی آبیاری بھی ہوگی۔ چوتھے مرحلے میں اس کوشش کا ماحول حاصل اور صالح لوگوں کا وجود میں آنا ہے، ایسے معاشرے کا وجود میں آنا کہ جو پاک و شائستہ معنویت اور روحانیت سے لبریز ہوں۔ اور جالب و جاذب تو یہ ہے کہ بحار الانوار کی متعدد روایت میں شہداء و صدیقین اور صالحین کا مصداق کامل آئمہ معصومین علیہ السلام قرار دیا گیا ہے۔ نماز میں دعا کہ عمل و فکر اور اخلاق میں ان چار گروہوں کی پیروی طلب کرتا ہے۔ جو شخص لطف خدا کا مورد قرار پاتا ہے وہ نہ ذلت قبول کرتا ہے اور نہ ہی ستمگاروں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پروردگار تو نے میری مدد کی لہذا میں کبھی ستمگاروں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہیں سے نماز گزار انسان کا فکری و عملی نہج روشن ہو جاتا ہے اور وہ خداوند عالم سے سرفراز افراد کی راہ طلب کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا ہے جو بہکے ہوئے ہیں، فرعون اور مغضوب طاقتوں کے راستے پر نہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا اور سرکشی کی بدولت ہلاک ہو گئے۔ قارون وہ سنگ دل سرمایہ داروں کی راہ پر نہیں کہ جنہوں نے خدا کے بندوں کے مقابلے میں سرکشی کی اور قہر خدا سے دوچار ہوئے، زمین ان کو نگل گئی۔ بے عمل دنیا پرست علماء کی راہ پر نہیں کہ جو خدا کو خشمناک کرتے ہیں۔ مغضوب لوگوں کی شناخت کے لیے تاریخی اور ان گزشتہ امتوں کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو قہر خدا سے دوچار ہوئی ہیں اور ہلاکت و عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں، جیسے قوم ہود، قوم لوط، طاغوت کے پیروکار، منافقین اور قاتل افراد۔ نماز گزار ایسے گروہوں سے بیزاری کے ضمن میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے راستے پر نہ چلے اور گمراہ لوگوں کا راستہ اختیار نہ کرے۔ جو لوگ فکر و عمل کے لحاظ سے گمراہ ہیں، نیک افعال کے بارے میں شرک آلود عقائد رکھتے ہیں، اس گمراہی میں تعصب اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ضالین کا مصداق ہیں۔ سورہ حمد کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو حمد سے شروع ہوا اور استعانت اور دعا پر تمام ہوا، یہ سورہ جو شفا بخش اور کتاب خدا کا دیباچہ ہے۔ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ توحید کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی جس کے بارے میں خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد۔ نماز میں سورہ حمد کے بعد اگرچہ کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس سورہ کا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور امام جماعت کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ وہ نمازیوں کی حالت کے پیش نظر چھوٹا سورہ پڑھے۔ اس سورہ کا آغاز بھی نام خدا ہی سے ہوتا ہے، بسم اللہ۔ سورہ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کی ابتدا میں آئی ہے، اور یہ بھی ہر ایک سورہ کی ایک آیت شمار ہوتی ہے۔ سورہ توبہ چونکہ کفار و مشرکین سے برات و تنقید پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ برات و بیزاری صفت رحمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ہر ایک کام کا آغاز خدا کے نام سے، ہر ایک کام کا محرک خدا کو قرار دینا چاہیے، اور ہر ایک کام کو خدا ہی رنگ دینا اسلام کی تہذیب شمار ہوتا ہے۔ ہر کام کا اختتام یاد خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ حیوان کو ذبح کرنے میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بغیر ہر ایک کا کام ناقص ہے، اور کبھی تو خدا کو یاد نہ رکھنے سے ناخوشگوار حادثہ بھی پیش آتا ہے۔ یہ حادثہ کسی کے ساتھ اس طرح بھی پیش آتا ہے کہ وہ بیٹھا ہی تھا کہ تخت کا پایا پھسل گیا اور تخت الٹ گیا، اس کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام کے ناخوشگوار حادثے کی علت بیان فرماتے ہیں کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ سورہ توحید میں خدا کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا بیان ہے۔ خدا اندے عالم پر ہر جہت سے یکتا و بے نیاز ہے، اس کا وجود اور صفات لامحدود ہیں، وہ وجود لامحدود ایک کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر ایک گھر مساحت کے لحاظ سے لامحدود، تو زمین پر دوسرے گھر کی جگہ باقی نہیں رہے گی، اور اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم تمام چیزوں میں یکتا ہے، مخلوق پیدا کرنے میں یکتا ہے۔ اللہ خالق کل شئن، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پرورش کرنے میں یکتا ہے۔ وہ ہوا رب کل شئن، ہر وہ چیز کا پالنے والا ہے، وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ مالکیت میں یکتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ حاکمیت میں یکتا ہے، ان الحکم اللہ حکم نہیں مگر خدا کے لیے، حکومت صرف خدا کے لیے ہے۔ فریاد رسی میں یکتا ہے، ام یجب المستر را اذا دعاہ، وہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے جب وہ فریاد کرتا ہے۔ وہ تمام اوصاف خصوصیات میں بے نظیر، وہ سمجھ ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب کی نظریں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ سمجھ ہے یعنی خوراک، نیند، تغیر و تبدل، شریک، فساد، غفلت، خستگی، پیدا ہونا اور خوف وغیرہ سے وہ بری ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سمجھ یعنی نہ وہ جسم ہے نہ مثال، نہ صورت ہے نہ اس کی کوئی شبیہ، نہ زمان رکھتا ہے نہ مکان، اس کی نہ کوئی شکل ہے نہ حد، نہ خالی ہے نہ پر، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے مل کر بنا، اور نہ اس کی ذات سے کچھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ میوے کی طرح نہیں ہے کہ درختوں سے جدا ہوتا ہے، یا آنسو کہ آگ سے ٹپکتے ہیں، یا چنگاری کے پتھر سے نکلتی ہے۔ یہ جملہ یہودیوں مسیحوں کے عقائد کی نفی کرتا ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ اور عزیز کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین کے فرشتوں کو خدا کی بیٹی گردانتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اس کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں، وہ ذات و صفات اور افعال میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ لیس کمثلہ شے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ قرات کے وقت تمانینت کے انسان کوئی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حمد و سورہ پڑھتے وقت بدن کو ساکن و بآرام ہونا چاہیے۔ اسلام کی اس بین المللی زبان عربی کے کلمات، تلفظ اور اس کی قرات صحیح ہونا چاہیے۔ البتہ قرات کا صحیح کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی ہمت درکار ہے۔ عربی قرآن و اسلام کی زبان ہے۔ جس طرح ایک پائلٹ دنیا کے کسی بھی ملک میں جب وہاں کے ہوائی کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کرتا ہے تو انگریز زبان میں گفتگو کرتا ہے، اسی طرح نماز بھی مومنین کے لیے معراج روحانی اور معنوی پرواز ہے، اور اس کے جملوں کے ذریعے گویا پیدا کرنے والے سے گفتگو کی جاتی ہے، تو اس گفتگو کو صحیح عربی میں ادا ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت حضور قلب اور فکر کو یکجا ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ انسان کی نگاہ سجدہ گاہ پر رہے، خضوع و خشوع قلب کے ساتھ نماز ادا کرے۔ قرآن ان مومنوں کو کامیاب رستگار قرار دیتا ہے جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، یعنی جو خدا اور اس کی عظمت پر توجہ رکھتے ہیں، اور ان کی روح و جسم اس کی عظمت کا اثر ہوتا ہے رسول خدا ایک شخص کو دیکھے کہ وہ حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی توجہ نماز پر ہوتی اور خشوع قلب ہوتا تو اس طرح نماز نہ پڑھتا۔ البتہ نماز کی صحت وہ درستگی کا ایک حصہ حضور قلب اور خضوع بھی ہے۔ دوسروں کے حقوق کی رعایت اپنی جگہ ہے۔ حضرت علیہ السلام کمیل سے فرماتے ہیں، نماز پڑھتے وقت یہ دیکھو کہ کس لباس و مکان میں نماز پڑھ رہے ہو، اگر لباس و مکان حلال کمائی سے نہیں بنا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قرات کے بعد رکوع، سورے کے بعد خدا کی تعظیم اور فروتنی کی نیت سے حکم خدا اور اس کی عظمت کے سامنے ہمیں اتنا جھکنا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کمر سیدھی اور گردن دراز ہو، گویا نماز گزار راہ خدا میں گردن تک کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع لازم ہے۔ ہاں نماز میت میں کوئی رکو نہیں، جبکہ نماز آیات میں 5 رکو ہیں. رکو نماز کا رکن ہے، یعنی عمدن اور سہون، یعنی جان بوجھ کر اور دھوکے سے اس کی کمی اور زیادتی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اظہار بندگی کی بہترین یہ قسم ہے. رکو ادب اور سجود قریب ہے. خدا کا مقرب و محبوب وہی ہوتا ہے جس نے ادب میں کوتاہی نہ کی ہو. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکو میں ادب اور سجود میں قرب ہے، جس کا ادب اچھا نہ ہو اس میں قرب کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. روایت میں پیش ہوا کہ رکو اور سجود کے نمونے نقل ہوئے ہیں کہ ان کے مطالعے سے انسان اپنے رکو میں شرمندہ ہوتا ہے. اولیاء خدا کا رکو، خدا کا رکو، امیر المومنین علیہ السلام کا رکو اتنا طویل ہوتا تھا کہ پنڈلی سے پسینہ جاری ہو کر قدم مبارک کے نیچے آ جاتا تھا. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے خانہ مبارک میں داخل ہوا، دیکھا کہ امام حالت رکوع میں تسبیح خدا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے 60 مرتبہ تسبیح کی تکرار کی، یعنی سبحان رب العظیم و بحمدہ 60 مرتبہ پڑھا. ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام رکوع و سجود میں 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر خدا کرتے تھے. فیض کاشانی علیہ الرحمہ اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہمراہ جماعت تھا، کیونکہ امام کو چاہیے کہ وہ ضعیف و کمزور لوگوں کی رعایت کرے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت میں شرکت کرنے والے سب یہی چاہتے تھے کہ رکوع و سجود میں زیادہ ذکر کیا جائے. ہم رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کہتے ہیں اور خدا بزرگ کو برتر کی حمد و تسبیح کرتے ہیں. جس وقت سورہ واقعہ کی آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تھی تو پیغمبر نے فرمایا تھا اجعلوها فی رکوعہم، یعنی اس کو تم رکوع میں شامل کر لو. فرشتگان خدا ہر حال میں اس کی عبادت کرتے ہیں، بعض رکوع کی حالت میں ہیں اور بعض ہمیشہ سجود اور تسبیح ہی میں رہتے ہیں. جیسا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے بعض رکوع میں ہیں اور بعض سجود میں اور بعض حالت قیام میں سب بستہ ہیں اور اس سے بھی زیادہ تھکتے نہیں ہیں. بس جو نماز گزار رکوع میں مشغول ہیں وہ فرشتگان خدا کی صف میں شامل ہیں، بلکہ عالم کے تمام ذرات خدا کی تسبیح کرتے ہیں، لہذا یہ انسان بھی ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی، اور اس سے بڑا غافل کون ہوگا جو نماز و رکوع اور سجود سے بیگانہ ہے. سجود خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تذلل و خاکساری کی علامت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبودیت ہے. سجدے سے انسان اپنے کو ہستی عالم کا ہم رنگ بناتا ہے، یعنی سجدے سے اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے. واللہ یسجد ما فی السماوات والارض، سجدہ وہ بہترین موقع ہے کہ جس میں انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے. سجدہ انسان کی زندگی کے چاروں دور کا راز ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ اول یعنی خاک سے سر اٹھانا دنیا کی زندگی کا راز ہے، سجدہ دوم مرنے اور خاک میں سونے کا رمز ہے، سر اٹھانا محشور ہونے کا رمز ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور خاک ہی میں پلٹا کر لے جائیں گے، دوبارہ اسی سے محشور کریں گے. چونکہ سجدہ عبودیت کی علامت ہے، اس لیے کھانے اور پینے والی چیزوں پر نہیں کیا جا سکتا. خدا کے تقرب کی حالت میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سجدہ نہ کریں کہ جن کے وہ حالت نماز کے علاوہ بندے ہیں. غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر برادران یوسف ان کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں تو وہ حقیقت میں خدا کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یوسف کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر اس اوج پر پہنچا دیا ہے. پوری کائنات خدا کو سجدہ کرتی ہے. قرآن کے بیان اور جہان مبنی کے لحاظ سے پوری کائنات اور ذرات میں ایک قسم کا شعور ہے، وہ خدا کی تسبیح اور اس کے سجدہ وہ ستائش میں مشغول ہیں، اور اس کی شہادت خدا قرآن کی بہت سی آیات دے رہی ہیں. من جملہ ان آیات کے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحب عقل و شعور ہیں، آفتاب و مہتاب، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپاہے اور انسان کی ایک کثرت، سبھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ مولوی نے بھی اپنے اشعار میں عالم کے ذرات کے شعور و نطق کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ خشک و تر مٹی اور پانی کی گویائی اہل دل و عارفوں پر آشکار ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تم سے یہ بات کہتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور ہوش رکھتے ہیں، لیکن تم نامحرموں کے لیے ہم خاموش ہیں۔ مادیت کی زنجیروں کو توڑ کے روحانی کمال حاصل کرو تاکہ کائنات کے ذرے ذرے کا غلغلہ بن سن سکو۔ جمادات کی تسبیح تمہارے اوپر آشکار ہو جائے گی اور اس تسبیح کے سلسلے میں جو وسوسے ہوتے ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ خداوند عالم نے بعض پیغمبروں کو پرندوں کی زبان سکھا دی تھی، حضرت سلیمان چیونٹیوں کی بات سمجھتے تھے، سارے موجودات خدا کی تسبیح کرتے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے۔ علامہ طباطبائی اس سلسلے میں ایک تفصیلی بحث کے بعد فرماتے ہیں، والحق ان التسبیح فی الجمیع حقیقی، حق یہ ہے کہ موجودات کی تسبیح ایک حقیقت ہے نہ کہ مجاز، اور لفظ وہ آواز کے ساتھ ہے نہ کہ ان کی تقلید۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام الفاظ و اسواد یکساں ہوں، اگرچہ موجودات کی تسبیح کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا وجود خدا متعال کے بے عیب وجود کا گواہ ہے، لیکن آیات و احادیث اس سے بلند مفہوم سمجھاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حیوانوں کے منہ پر تماچا نہ مارو کیونکہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور اپنے لباس کو پاک رکھو کیونکہ میرا لباس خدا کی تسبیح نہیں کرتا۔ قرآن سلیمان اور